والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون بلك درود جديد أمة محمد وعلى آله اعزائے محترم انجمن امامیہ کی جانب سے خمسہ مجالس اعلیٰ کی دوسری مجلس آپ سورہ مبارکہ مائدہ کی 55ویں اور 56ویں آیت کے ذیل میں راہ ولایت اور کامیابی کے عنوان سے سماعت کر رہے ہیں اور خمسہ مجالس اعلیٰ کی دوسری مجلس آپ کی سماعت کی نظر ہے. ارشاد رب العزت ہے کہ بے شک تمہارا ولی صرف و صرف اللہ ہے اور اس کا رسول, اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں, اور جو کوئی بھی ان کی ولایت کو اختیار کرے یعنی اللہ کی ولایت کو, رسول کی ولایت کو اور صاحبان ایمان کی ولایت کو, تو جان لو کہ یہی اللہ کا گروہ ہے اور اللہ کا گروہ اور اللہ کا حزب ہے وہ کامیاب ہونے والا ہے. اس آئے مجیدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تینوں ولایتوں کو ایک خوبصورت انداز سے نظام ولایت کی صورت میں ہمارے سامنے بیان کیا ہے, اور شاید ہی کوئی دوسری آیت ایسی ہو قرآن مجید میں کہ جو اس کے ہم وزن قرار پائے, ہم وزن ان معنی میں کہ جس میں اللہ کی ولایت بھی ہو, رسول کی ولایت بھی ہو اور صاحبان ایمان کی ولایت بھی ہو. ایک اور آیت ہے جس کو کل بھی ذکر کیا تھا لیکن وہ دوسرے انداز سے اسی ولایت کو بیان کرتی ہے, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, وہاں پہ اللہ کی اطاعت, رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کو بیان کیا گیا ہے. اس آئے مجیدہ میں اور اس مورد بحث آئے مجیدہ میں ایک بنیادی فرق ہے. جو آیت اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کو بیان کر رہی ہے اس میں دو حکم ہیں, لیکن جن کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے وہ تین ہستیاں ہیں. توجہ رکھے گا, اطیعوا اللہ اللہ کی اطاعت کرو, واطیعوا الرسول اور رسول کی اطاعت کرو, اور رسول کی اطاعت کے ساتھ صاحبان امر کی اطاعت کو جوڑ دیا ہے. بھائی اللہ کی اطاعت کرو, ایک اطاعت کا حکم ہو گیا. دوسری اطاعت کون سی ہے؟ دو قسم کی اطاعت, ایک اللہ کی اطاعت, دوسری کون سی؟ رسول کی, اور رسول کی اطاعت کے ساتھ صاحبان امر اولی الامر کی اطاعت کو جوڑ دیا گیا ہے. یعنی الگ سے اطیعوا کا لفظ یا فعل یا آرڈر یا حکم استعمال نہیں ہوا ہے. تو یہاں سے پتہ چلا کہ صاحبان امر وہی ہوتے ہیں جو رسول سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, الگ نہیں ہوتے. جو جڑے ہوئے ہیں, جو رسول دے رہا ہے, جو بتا رہا ہے, انہی کی اطاعت ہے. دیکھیے دوبارہ سے عرض کروں, آیت کا اپنا لب و لہجہ, جب تک آیت کا لب و لہجہ ہم نہیں سمجھیں گے اس وقت تک یہ ولایت واضح نہیں ہوگی. موضوع ہے ہمارا راہ ولایت اور کامیابی. کل ہم نے ولایت کے معنی کو, ولایت کے مفہوم کو تھوڑا سا کھولا, پھر ولایت کی جو قسمیں ہیں, ولایت تکوینی و تشریعی, اس کا فرق بیان کیا, اور یہ بیان کہ جب تک یہ ولایت تکوینی کو نہیں سمجھا جائے گا اس وقت تک ولایت تشریعی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. اور یہ ولایت تشریعی, توجہ رکھے گا, آئمہ کے دور میں یعنی جب تک امام بظاہر موجود رہتا ہے اس وقت بھی واجب الاطاعت ہے, اور جب امام پردہ غیب میں چلا جاتا ہے جب بھی واجب الاطاعت ہے. ایسا نہیں ہے کہ امام ابھی موجود ہے تو پھر اطاعت ہے, اور امام موجود نہیں ہے پردہ غیب میں چلا گیا تو امام کی اطاعت جو ہے ساقط ہو جاتی. نہیں, امام کی ولایت تشریعی امام کی موجودگی میں بھی واجب الاطاعت ہے, اور امام کی غیر موجودگی یعنی غیبت میں بھی واجب الاطاعت ہے. اور پھر یہی سے زمانے غیبت میں فقہا کی ولایت کا جو حکم حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے دیا ہے، وہ مرحلہ بھی واضح ہو جائے گا، روشن و منور ہو جائے گا۔ چنانچہ ولایت تکوینی کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ولایت تکوینی کو ہم منہا کر دیں ولایت تشریعی سے تو کچھ نہیں بچے گا، صرف اقتدار بچے گا، صرف سلطنت بچے گی، ریاست بچے گی، گورنمنٹ بچے گی۔ لیکن اگر ولایت تکوینی کو سمجھ میں سامنے رکھا جائے تو پھر ہمارے لیے ولایت تکوینی کو اور ولایت تشریعی کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اور میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ آج کل بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو ولایت تکوینی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہیں، یا بہت سارے لوگ ولایت تکوینی کو ہضم نہیں کر پائے ائمہ کے اختیارات کہ جو اللہ نے ان کو وضیعت فرمائے ہیں ولایت کے ذیل میں، ولایت تکوینی اور تشریح کے ذیل میں، اس کو ہضم نہیں کر پائے، لہذا اسے انکاری نظر آتے ہیں۔ یا وہ افراد جن کو در حقیقت رنگ و بوئے ولایت کا ہی نہیں پتہ، وہ سب سے بڑے وکیل ولایت بنے ہوئے ہیں آج، جن کو پتہ ہی نہیں کہ ولایت کیا ہے، جن کو پتہ ہی نہیں کہ ولایت کسے کہتے ہیں، ولایت کی حقیقت کیا ہوتی ہے، وہ وکیل ولایت بنے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں افراد و تفرید در حقیقت نقصان دہ تشیع کے لیے۔ وہ افراد جو ولایت کو نہیں جانتے وکیل ولایت بنے بیٹھے ہیں، اور وہ افراد کہ جو ولایت تکوینی کو منہا سمجھتے ہیں ولایت سے، ولایت ائمہ سے، یہ دونوں خطرناک ہیں، یہ دونوں فکریں خطرناک ہیں کہ ہم ائمہ کو، میں نے کل عرض کیا تھا کہ ولایت تکوینی کے جو مسائل ہیں وہ ولایت تکوینی سے متعلق ہیں، اور ولایت تشریعی کے جو مسائل ہیں وہ ولایت تشریعی یعنی ظاہری دنیا، مادی دنیا، خارجی دنیا سے متعلق ہیں۔ پانی کی مثال دی تھی، آج آگ کی مثال میں دے دوں۔ آپ اپنے ذہن میں آگ کو فرض کیجیے، آگ دہک رہی ہے، آگ روشن ہے، آگ جل رہی ہے، آپ اس آگ کے قریب جائیے، اب آپ سوچیے، امیجنیشن کیجیے، وہ آگ آپ کے ہاتھ کو نہیں جلائے گی، آپ اس آگ کو اٹھا بھی لیں گے جب بھی نہیں جلائے گی۔ لیکن دنیا میں، ظاہری دنیا میں، خارجی دنیا میں، وجود خارجی میں آگ کے قریب جائیں گے تپش محسوس ہوگی، آگ کے قریب جائیں گے حرارت محسوس ہوگی، آگ کو ہاتھ لگائیں گے ہاتھ جل جائے گا۔ تو وجود خارجی جو ہوتا ہے اس کے اپنے مسائل ہیں، وجود ذہنی جو ہوتا ہے اس کے اپنے مسائل ہیں۔ ولایت تکوینی کو سمجھنا ہے تو پھر ولایت تکوینی کے ریفرنس میں جا کے سمجھنا ہوگا، ولایت تشریعی کو سمجھنا ہے تو ولایت تشریعی کے دائرے میں جا کے سمجھنا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ولایت تکوینی کو ولایت تشریعی میں فٹ کرنا چاہے اور ولایت تشریعی کو ولایت تکوینی میں در حقیقت اپنی طرف سے ڈالنا چاہے، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کے مسائل الگ الگ ہیں۔ تو یہاں پہ عرض کیا، اطیع اللہ و اطیع الرسول اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور وہ جو تم میں صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ لیکن اس آئے مجیدہ میں اللہ نے تینوں ولایتوں کو الگ الگ واضح، مشخص، منفرد، ممتاز انداز سے بیان کیا ہے۔ بلکہ درود بھیجی عظمت محمد و آل محمد۔ یہاں پہ کیا ہے، بالکل واضح انداز سے، وہاں پہ میں نے کہا کہ دو حکم ہیں، تین ہستیاں ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر، اللہ کی اطاعت الگ ہے، پھر کہا کہ رسول اور صاحبان امر کی اطاعت ایک آرڈر، ایک حکم کی تحت ہے۔ یہاں پہ کہا انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن یہاں پہ فل اسٹاپ نہیں ہے، یہ فل اسٹاپ نہیں، فل اسٹاپ کہاں ہوتا ہے، جہاں بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ واو جو ہے، یہ واو کیا ہے، یہ اینڈ ہے، یہ اینڈ ای این ڈی والا نہیں ہے، یہ اے این ڈی اینڈ ہے۔ توجہ رکھیے کہ بہت سے سمجھتے ہیں کہ جناب یہاں پہ بات ختم ہو گئی، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، وہ رسول ہو اس کا رسول ولی، اور ابھی بات چل رہی ہے ولایت کا جو سلسلہ ہے وہ ختم نہیں ہوا۔ بھائی اگر ہوتا انما ولیکم اللہ، صرف اللہ ولی ہے یہ کہہ کے بات ختم ہو جاتی تو پھر اللہ ہی ولی ہوتا۔ لیکن مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی ہونے کا اعلان کیا ہے، وہ رسول کی ولایت کو ذکر نہیں کیا ہے وہاں پہ، کہ جہاں اللہ اپنی پروگرامنگ کو، اپنے مقصد کو بیان کر رہا ہے کہ نظام قدرت کیا کام کرتا ہے. مثلاً سورہ بقرہ آیت الکرسی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے. دیکھیں قرآن کی بعض آیات، بلکہ جو کہوں قرآن کی آیات کی تشریح کرتے ہیں. قرآن کو حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگا کر سمجھنے والے غلطی پر ہیں. اگر وہ صرف اللہ کی ولایت کو لے لیں گے تو پھر اس آیت کا کیا کریں گے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے ایمان لانے والوں کا، جو ان کو تاریکیوں سے نکالتا ہے، نور کی طرف لے جاتا ہے. تو مجھے بتائیے اللہ تاریکیوں سے کیسے نکالتا ہے بھائی؟ کوئی تو وسیلہ ہوگا نا، کوئی تو سبب ہوگا، کوئی تو ایسا ذریعہ ہوگا کہ جس کے ذریعے سے اللہ تاریکیوں سے نکال رہا ہے. تو پتہ چلا اللہ کی ولایت بھی در حقیقت بندوں تک پہنچنے کے لیے اللہ وسیلے قرار دیتا ہے، اور وسیلوں کا آل محمد کہا جاتا ہے. لہذا اگر صرف یہ آیت کو لے لیجیے، حسبنا کتاب اللہ، پھنس جائیں گے، مخمصے میں پھنسیں گے، ایسے پھنسیں گے، یہ نکلنا ممکن نہ ہوگا. تو یہاں پہ کیا کہا، ہم نکال رہے ہیں تاریکیوں سے، نور کی طرف نکال رہے ہیں. لیکن وہاں پہ کہا کیسے نکالتا ہے اللہ، توجہ رکھیے گا. اب اللہ جو ہے در حقیقت وسیلوں کے ذریعے سے نکالتا ہے. الم یجد کا یتیمن فآوا، اے محمد، اے حبیب، اے ہمارے چاہنے والے، کیا اللہ نے تم کو یتیم نہیں پایا؟ الم یجد کا یتیمن فآوا، تمہیں اپنی پناہ میں لے لیا. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی پناہ میں لے لیا، تو اللہ کی پناہ گاہ مجھے دکھا دو، اللہ کی پناہ مجھے دکھا دو کہ جو اللہ کی پناہ میں آ جائے. بھائی ولایت اللہ میں داخل ہونا اللہ کی پناہ گاہ ہے، اور یہ تو سب کے لیے ہے، لیکن رسول کے لیے تو خاص ہے. کہ فرما رہا ہے اللہ، الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا وہ اللہ نہیں ہے کہ جس نے تمہیں یتیم پایا تو تمہیں اپنی پناہ میں لے، فآوا یعنی اپنی پناہ میں لے لیا. تو تاریخ میں ڈھونڈنا پڑے گا اللہ کی ولایت، جب محمد یتیم کو، آمنہ کے یتیم کو، عبداللہ کے یتیم کو اپنی پناہ گاہ میں لیتی ہے، تو وہ کون سا گھر ہوتا ہے جہاں رسالت پرورش پاتی ہے؟ وہ کون سی آغوش ہوتی ہے جب محمد جوان ہوتے ہیں؟ وہ کون سے ہاتھ ہوتے ہیں جو ابو طالب کے ہاتھ بن کر محمد کو آغوش میں لے لیتے ہیں؟ آپ نے کہہ تو دیا اللہ نے اپنی آغوش میں لے لی، اپنی پناہ میں لے لی، تو وہ ہاتھ تو دکھاؤ نا کہ وہ ہاتھ کون سے ہیں. جب مادر موسیٰ پریشان ہو گئی تو خدا نے وحی نازل کی، کلام کیا، دل میں آرام ڈال دیا کہ بچے کو بے رحم موجوں کے حوالے کر دو، بچے کو تابوت میں لٹاؤ، گہوارے میں بے رحم موجوں کے حوالے کر دو. ماں کے لیے، توجہ رکھیے گا، ماں کے لیے یہ امر بہت صعب ہے، بہت مشکل ہے. ایک ایسا بچہ جسے تیرنا نہ آتا ہو، بے رحم موجوں کے سپرد کر دے کہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، چند روز کا ہے، چند گھنٹے کا ہے، تیرنا نہیں آتا، بولنا نہیں آتا، گفتگو نہیں آتی، پھر بھی خدا کہہ رہا ہے بے رحم موجوں کے حوالے کر دو. یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے، اے مادر موسیٰ پریشان نہ ہونا، یہ دنیا دریا کی تم تو تیز موجیں، یہ پرتلاتم موجیں موجیں نہیں ہیں، یہ دست رحمت الہی ہے جو تمہارے موسیٰ کی حفاظت کرے گی. موسیٰ کی حفاظت کون کرے گا؟ ہماری رحمت کرے گی. وسیلہ کیا ہوگا؟ یعنی جب اللہ وسیلے بناتا ہے تو جو لہریں ڈبونے کا سبب بنتی ہیں وہی حیات کا سبب بن جاتی ہیں. ایک ایسا کام کہ جو ایک سالم عقل رکھنے والی عورت نہیں کر سکتی، کہ اپنے بچے کو بے رحم موجوں کے سپرد کر دے. تو پتہ چلا وہ موجیں وہ دست تھے شفقت الہی بن کر در حقیقت موسیٰ کی حفاظت کر رہی ہیں. تو یہ ابو طالب کے ہاتھ ہیں جنہیں خدا کہہ رہے یہ ہماری پناہ گاہ ہیں. یہ عبد المطلب کے ہاتھ ہیں جنہیں خدا اپنے سے نسبت دے رہا ہے کہ تاریخ میں بات رہ جائے گی علم یجد کے یتیمن فآوا, کہ ڈھونڈنے والوں در حقیقت تاریخ میں ایسے ہاتھوں کو ڈھونڈنا پڑے گا جو محمد کو آغوش میں لینے والے ہیں. مل کے درود بھیج عظمت محمد و عالم. تو یہاں پہ اللہ نے کہا کہ وسیلے کے اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے, اس کی ولایت کیسے انسانوں تک پہنچے گی؟ دوسری آیت میں قصور معاہدے میں انما ولیکم اللہ, تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ صاحبان ایمان ہے جو نماز قائم کریں حالت و رکم زکات. بات آ گئی ہے مادر موسیٰ کی, تو نا انصافی ہوگی کہ مادر علی ابن ابی طالب کا تذکرہ نہ کروں. یہ ولی خدا, یہ مطیع خدا, یہ عاشق خدا, یہ ساجدہ خدا علیہ السلام, یہ وہ عظیم مرتبت رکھنے والی ہستی ہے کہ جس نے اپنے دامن میں علی کو پناہ دی. بلکہ یوں کہوں کہ نور علی کو جس کے رحم میں خدا نے قرار دیا اسے فاطمہ بنت اسد کہا جاتا ہے. جب ولادت کا وقت نزدیک آیا, جس میں نے بتایا نا محیر العقل کام انجام دیا ہے مادر موسیٰ نے, بچہ تلوار سے قتل ہو رہا ہے, تلواریں چل رہی ہیں موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے, فرعون کے فوجی کتوں کی مانند سونگتے پھر رہے ہیں, کہیں بھی ولادت ہو وہاں پہنچ جاتے تھے, لیکن پانی میں ڈال دینا یہ محیر العقل کام ہے کہ جہاں ہر لمحہ ڈوبنے کا اندیشہ ہے. بھائی ہو سکتا ہے فوجیوں کو آنے میں چار دن لگے, پانچ دن لگے, ہفتہ لگے, دس دن لگے, مہینہ لگے, مدت لگ سکتی نا, وقت لگ سکتا ہے, لیکن پانی میں ڈال رہے ہیں تو پانی تو ہر لمحے ڈبونے کے لیے تیار ہے, اور وہ بچہ جو بے آسرا ہو, جس کا کوئی آسرا نہ ہو, جس کو تیرنا نہ آتا ہو, تیراکی نہ آتی ہو, تو محیر العقل کام انجام دے رہی ہیں. تو پتہ چلا کہ خدا وہی کرتا ہے کہ مادر موسیٰ ہمارے وعدے پہ یقین رکھو, ہم سبب ساز بھی ہیں سبب سوز بھی ہیں. توجہ رکھیے, سبب ساز بھی ہیں سبب سوز بھی ہیں. سبب ساز یعنی نوجوان بچوں کے لیے, یعنی میں سبب کو بناتا ہوں کہ جیو کسی کو بچائے, اور میں اسی سبب کو جلا بھی دیتا ہوں. اب یہی موسیٰ جب بڑے ہو گئے, وہ پانی جو موسیٰ کے لیے سبب ساز تھا کہ نجات کا سبب بن جائے, وہی پانی خدا کے حکم سے سبب سوز بن گیا. ابراہیم موسیٰ کے دشمن فرعون کی نابودی کا سبب بن گیا. سبب ساز بھی ہے سبب سوز بھی ہے. مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد. تو محیر العقل کام انجام دیا, لیکن چونکہ خدا کے وعدے پہ یقین تھا لہذا اب جب ولادت کا وقت نزدیک ہوا تو معمولاً ایک عورت کو ضرورت ہوتی ہے خواتین کی تاکہ وضع حمل میں اس کی مدد کریں, تاکہ جو اس کے شکم میں جنین ہے وہ دنیا میں آ سکے, مدد کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہ معاملہ کیا ہے کہ مادر علی ابن ابی طالب کے قدم کسی زچہ خانہ کی طرف نہیں اٹھتے, خانہ کعبہ کی طرف اٹھتے ہیں. بھائی عقل کیا کہتی ہے, ایسے موقع پہ ایک خاتون کو ضرورت ہے کچھ خواتین کی مدد و نصرت و اعانت کی تاکہ اس کے شکم میں جو بچہ ہے وہ دنیا میں آ سکے, ان خواتین کی مدد سے توجہ رکھیے گا محتاج ہوتی ہے,
تو یہ اسے تو زچہ خانہ جانا چاہیے، یہ خانہ کعبہ کیوں آ رہی ہے؟ تو پتہ چلا جس طرح مادر موسیٰ کو خدا نے کلام کر کے ایک محیر العقل کام کی طرف دعوت دی تھی، اسی طرح مادر علی ابن ابی طالب کے بطن مبارک میں جو نور علوی معجزن تھا، جو متجلی تھا، اس کو دنیا میں لانے کے لیے، کعبے میں تولد دینے کے لیے خدا نے کہا کہیں اور نہ جانا، ہمارے گھر آ جانا۔
کہیں اور نہ جانا، ہمارے گھر آ جانا۔ کسی موقع پہ کئی سال پہلے میں نے ایک جملہ کہا تھا، سندھ میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا کہ جو حضرت خانہ کعبہ گئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ طواف کہاں سے شروع ہوتا ہے، حجرِ اسود سے۔ حجرِ اسود کی جانب آپ کا بایاں کاندھا ہوگا، وہاں سے آپ طواف کرنا شروع کریں گے۔ پہلا کونا آیا، یعنی پہلا کونا کون سا ہے؟ حجرِ اسود، جی، وہاں سے طواف شروع ہوا۔ اس کے بعد دوسرا کونا آیا، پھر تیسرا کونا آیا، پھر چوتھا کونا آیا، دوبارہ گھوم کے آ گئے۔ تو حجرِ اسود کے فوراً بعد خانہ کعبہ کا در موجود ہے، تو وہ جو رکھیے گا۔ لیکن خدا نے کہا میرا در بھی ایسے نہیں ملے گا جب تک کہ حیدر کے دروازے پہ نہیں آؤ گے۔ حیدر کے در کے بعد فوراً اللہ کے کعبے کا در موجود ہے۔ تو فاطمہ جب وہاں پہنچی تو عام در سے نہیں بلایا، تو خدا نے کہا ہے در، ہے در، ہے در، فاطمہ عام در سے مت جانا، تیرے لیے ایک نئے در کا انتظام کر رہے ہیں جو ایک دفعہ کھلے گا اور قیامت تک کے بعد کبھی نہ کھلے گا۔ مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد۔ تو یہ ولایت ہے۔ تو خدا ولایت کے ذریعے سے در حقیقت اپنی ولایت کا اعمال چاہتا ہے، محقق کرنا چاہتا ہے، جامع عمل پہنانا چاہتا ہے۔ ولایت رسول کے ذریعے سے، وہ ولایت علوی کے ذریعے سے۔ مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد۔ تو دونوں ولایتوں میں فرق ضروری ہے، ولایت تکوین میں، ولایت تشریح میں۔ ولایت تکوین کے اپنے مسائل ہیں، ان کو وہیں حل کیا جانا چاہیے۔ جیسے کہ کل میں نے کہا تھا وہ نور تھے، یقیناً نور تھے۔ اب اس میں بڑی تفصیل ہے، میں اس میں وارد نہیں ہوں کیونکہ میری بحث سے خارج ہو جائے گی گفتگو اور ہم اپنی بحث سے بہت دور نکل جائیں گے کہ نورانی حقیقت سے کیا مراد ہے۔ لیکن بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے یہ، اس پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ اور آج جو آپ الٹی سیدھی پوسٹیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر جگہ سوشل میڈیا پر، اور مصیبت تو یہ ہوتی ہے نا کہ ہر چیز ہمارے لیے حجت بن جاتی ہے۔ کہاں آئیے مولانا؟ واٹس ایپ پہ آئیے۔ جو واٹس ایپ نہیں ہو گیا، واٹس ایپ علیہ السلام ہو گیا، نعوذ باللہ۔ کس پہ آئیے؟ واٹس ایپ پہ آئیے۔ پہلی عبادت ہماری واٹس ایپ ہوتی ہے، رات کی آخری عبادت واٹس ایپ ہوتی ہے۔ مصیبت ہو گیا یہ واٹس ایپ بھی، معذرت کے ساتھ۔ ٹیکنالوجی کے اپنے فوائد ہیں، لیکن ہر چیز جو واٹس ایپ پہ آ رہی ہے وہ حجت نہیں ہوتی ہے۔ گوگل جو آپ کو پڑھا رہا ہے، مسٹر گوگل جو آپ کو پڑھا رہے ہیں، وہ ضروری نہیں کہ وہ سب صحیح کہہ رہے ہوں۔ انفارمیشن دے رہے ہیں آپ کو، معلومات دے رہے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر معلومات علم ہو۔ علم میں معلومات میں بہت فرق ہوا کرتا ہے۔ اب دنیا کتنی تیز ہوتی جا رہی ہے، فلو اور انفارمیشن کتنا تیز ہو گیا ہے، لمحے بھر میں، سیکنڈز میں دنیا بھر کی خبریں آپ کے پاس آ جاتی ہیں، آپ کی خبریں دنیا والوں کے پاس چلی جاتی ہے۔ تو یہ فلو آف انفارمیشن ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ علم نہیں ہے، یہ نالج نہیں ہے۔ نالج کی الگ تعریف ہے۔ تو یہ جو آپ کو اس قسم کی اختلافی پوسٹیں ملتی ہیں، اس کی وجہ یہی کہ نہ انہوں نے ولایت تکوین کو سمجھا ہے، نہ ولایت تشریح کو سمجھا ہے۔ وہ ولایت تکوین کہ جس میں اللہ نے ان کا درجہ سب سے اعلیٰ رکھا ہے، اس کے بعد انبیاء کا درجہ ہے۔ کل روایت عرض کی تھی، انبیاء کو نبوت اسی لیے ملی تھی کہ انہوں نے ولایت سے اہل بیت کا اقرار کیا تھا، اور اہل بیت کے فضائل کو اقرار کرنے کے بعد اہل بیت کے غیر پر اہل بیت کو فضیلت دی تھی۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد کیا زیارت پڑھیں گے؟ السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ۔ دیکھیں یہ ہے تکوین اور تشریح کا فرق۔ وہاں آدم کی توبہ قبول ہو رہی ہے تو پنجدن پاک کے نام سے، اور دنیا میں اگر آ رہے ہیں
تو پنجتن پاک باج میں آ رہے ہیں اور انبیاء کا درجہ پہلے مل رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ زیارت میں پڑھتے السلام علیکم یا وارث آدم صفۃ اللہ، بھائی تکوینی لحاظ سے اہل بیت کا درجہ اعلیٰ ہے، بالا ہے، اونچا ہے، عظیم ہے، رفیع ہے، پہلے ہے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد انبیاء کے ذکر کے بعد ائمہ کا ذکر ہوگا، اس لیے کہتا ہے السلام علیکم یا وارث آدم صفۃ اللہ، اے آدم صفیہ خدا کے وارث تم پہ سلام ہو، اے نوح نبی کے وارث تم پہ سلام ہو، اے ابراہیم خلیل خدا کے وارث تم پہ سلام ہو، اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث تم پہ سلام ہو، اے عیسیٰ روح الہی تمہارے وارث حسین ابن علی پہ سلام ہو۔ تو دنیا میں آنے کے بعد سیکوینس الگ ہے، تشریعی لحاظ سے، تکوینی لحاظ سے بہت فرق ہے عزیزان گرامی، ہر چیز کو تکوینی لحاظ سے اٹھا کر تشریعی لحاظ سے فٹ کر دینا ناانصافی ہوگی اہل بیت کے لیے، اور اسی طریقے سے تشریعی ولایت کے مسائل کو اٹھا کے تکوینی ولایت کے مسائل میں ڈال دینا یہ بھی ظلم ہوگا۔ کل میں نے مثال دی تھی اہل بیت نور ہیں، لیکن یہ نور جب زمین پہ اترے گا، جب امام بنے گا، جب من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا تاج پہنے گا، جب یہ امام در حقیقت نور ولایت ائمہ اطاعت کا جامہ پہنے گا کہ اس کی اطاعت کی جائے، تو پھر اس کے اپنے تقاضے ہوں گے، اس نور امام کو ضرورت ہوگی انصار کی، اس امام کو ضرورت ہوگی مددگاروں کی، اس امام کو ضرورت ہوگی ناصروں کی، توجہ رکھے گا، وہاں پہ نور تھے یہاں پہ ناصروں کی ضرورت ہے، وہاں اعلیٰ تھے یہاں بدن خاکی کے ذریعے سے خدا نے اس حقیقت نورانی کو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ لہذا یہ تکوین و تشریح کا فرق جو ہے وہ بات واضح ہونا چاہیے، یہ جتنا کلیئر ہوتا رہے گا، واضح ہوتا رہے گا، اتنے ہی مسائل حل ہوتے رہیں گے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہاں پہ کہا گیا اطیع اللہ و اطیع الرسول اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور صاحبان امر، یہاں پہ کہا کہ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان ولی ہیں۔ اور کل روایت پیش کی تھی میں نے، تمام ائمہ نے حالت رکوع میں زکات دی ہے، یہ جو جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تمام ائمہ کو مد نظر رکھا گیا۔ بات آ گئی ہے تو ایک نقطہ اور حسر کرتا چلوں کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ فیل کوئی ایک امام انجام دے رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ سند بن کے آیت اتر رہی ہے تو تمام ائمہ کے لیے ہوتی ہے۔ مثلا جب انوار خمسہ چادر کے نیچے جمع ہو گئے، جبریل یا رب ومن تحت الکسا، بظاہر امام علی زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ شان نزول ہے، شان نزول ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہو سکتے، متعدد نہیں ہو سکتے، توجہ رکھیے گا، شان نزول کیا ہے؟ وہ بیک گراؤنڈ کے جس میں آیت نازل ہو رہی ہے۔ بھائی آیت کب نازل ہوئی؟ مولا علی نے حالت رو میں زکوٰۃ دی، ایک مولا علی نے زکوٰۃ دی ہے، توجہ رکھیے گا، آیت نازل ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، معمہ حل نہیں ہو رہا ہے، تو روایت امام نے کیا مسئلہ حل کر دیا، تمام ائمہ نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، تو جمع کا لفظ استعمال کیا ہے، یقیمونا، نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے نہیں ہیں، صرف علی کے لیے نہیں کہ نماز، علی نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، وہ ہم راکے جبکہ وہ رکوع میں ہے، نہیں کہا، یقیمونا جمع ہے، یعنی یہ نماز قائم کرتے ہیں، و یؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ ہم راکعون، حالت رکوع میں جمع ہے، عمل کرنے والا ایک ہے۔ جب انوار خمسہ چادر کے نیچے جمع ہو گئے تو اسی کو میں حل کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات شان نزول ایک شخص سے متعلق ہوتا ہے، لیکن خدا اس آیت کو سند بنا کر معمے حل کرنا چاہتا ہے، اختلافات کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اب کہا یا رب ومن تحت الکسا، اس چادر کے نیچے کون ہے؟ تو خدا نے کیا کہا، وہم فاطمت ہو و ابوہا و بعلہا و بنوہا، وہ فاطمہ زہرا ہیں، وہ ان کے بابا ہیں، وہ ان کے شوہر ہیں اور ان کے دونوں بچے ہیں۔ بھائی یہی ترجمہ کیا جاتا ہے نا کہ حسن و حسین ہیں چادر کے نیچے، عربی زبان میں گھبرا تو نہیں رہے نا، ساتھ ساتھ ہیں، توجہ ہے آپ کی، مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ بعض اوقات اتنے انہماک سے آپ سن رہے ہوتے کہ مجھے شک ہونے لگتا ہے مجھے ہی سن رہے ہیں۔
क्या हुआ, फातिमा जहरा हैं, उनके बाबा हैं, उनके शौहर हैं और उनके दोनों बच्चे हैं, भैया ही थे ना, अनवार खमसा कौन थे, सरवर कायनात, मौलाए कायनात, सईद कायनात और जवाना जन्नत के सरदार। अरबी ज़बान में एक बेटे के लिए इब्न का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, दो बेटे के लिए इब्नान और तीन बेटों के लिए या तीन से ज़्यादा बेटों के लिए बनून। तवज्जो रखिएगा, इब्न एक, इब्नान दो, बनून तीन या तीन से ज़्यादा बेटों पर जिसका इतलाफ़ हो। जैसे आप कहते हैं बनू हाशिम या बनी हाशिम, अब ये हालतें होती हैं, बनी कहाँ कहा जाए, बनू कहाँ कहा जाए। ये बनू हाशिम कहता है बनूना हाशिम था, इजाफा जब होता है, तरकीब जब होती है तो नून हस्ब हो जाता है, बनू हाशिम, बनू उमैया, बनू असद मसलन या बनी असद, ठीक है ना। एक एब दो इब्नान तीन या तीन से ज़्यादा बनून। अब खुदा ने क्या कि वहम फातिमत व अबूहा व बालुहा व बनूहा, बनूहा का इतलाक किस पे होगा, तीन या तीन से ज़्यादा पर, तीन या तीन से ज़्यादा पर। भाई बज़ाहिर कितने हैं, दो हैं, तो क्या कहना चाहिए था, वहम फातिमत हो व अबूहा व बालुहा व इब्नाहा, और दो बेचे हसन और हुसैन, लेकिन खुदा का वह बनूहा, यानी तीन या तीन से ज़्यादा बे इतलाक हो रहा है, तो मैं खुदा की बात मानूं कि जहां बनू कह रहा है ये चादर के नीचे देखूं जहां हसन और हुसैन मौजूद हैं, तो ये तजाद समझ में नहीं आता कि खुदा कह रहा है तीन से ज़्यादा चादर के नीचे देखूं तो दो बेटे नज़र आ रहे हैं। चूँकि आयत दर हकीकत तहारत की सनद बनकर, कुरान का जुज बनकर, ता कयामत मुसलमानों के दरमियान हल्लो फसल के लिए एक शाहिद के तौर पर नाजिल हो रही थी, तो अल्लाह ने कहा जाहिर में दो होंगे बातिन में नौ होंगे जो सुल्ब हसन से होंगे। जाहिर में दो की गवाही है और बातिन और तकवीन में सुल्ब हुसैन से आने वाले तमाम आइम्मा के लिए विलायत की गवाही दी जा रही है। आप थलवा तो कम से कम ऐसी हो ना कि थोड़ी सी जानदार कसी कोई, क्योंकि आप तो मुझे देख रहे हैं, हर आदमी मुझे देख रहा है, सौ आदमी बैठे हैं तो 200 आंखें मुझे देख रही हैं, मैं तो आप सबको देख रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा थोड़ा एक तकवीत चाहिए होती है, और यही दुरूद जो है वो आपकी मेरी तकवीत है कल्बी और जिस्मानी और फिक्री का सबब। तो ये विलायत है। अब अल्लाह ने कहा कि ये विलायत जो है जिसे हम दे रहे हैं, अब इन तीन विलायतों को अल्लाह ने बड़े खूबसूरत अंदाज में जमा किया। अब मैं एक बहुत ही ज़रीफ़ मिसाल अर्ज़ कर रहा हूँ और थोड़ी सी बेदार समातों का तालिब रहूँगा, मिसाल बहुत आसान है लेकिन अगर समझ में आ जाए तो बहुत अजीम है, जो मेरी नाकस अकल में आई है। अल्लाह ने एक ही आयत में तीनों विलायतों को, अल्लाह की विलायत, रसूल की विलायत, मौलाए कायनात की विलायत, अर्ज़ किया। ज़ाहिर में मौलाए कायनात हैं लेकिन तकवीनी लिहाज से विलायत किसके लिए है, इमाम हसन के लिए भी है, इमाम हुसैन के लिए भी है, बाकी आइम्मा के लिए भी जो इमाम हुसैन के सुल्ब से आने वाले हैं। बज़ाहिर मौला अली हैं जो हालत रुकू में ज़कात, आयत शान नज़ूल क्या है, मौला अली का ज़कात देना, लेकिन सब के लिए आयत नाज़िल हो रही है, तमाम आइम्मा के लिए आयत नाज़िल हो रही है, क्योंकि मुमकिन नहीं कि खुदा इमाम अली के लिए विलायत का इस बात करे और बाकी आइम्मा को छोड़ दे, क्योंकि आयत जो है सनद बन रही है, नस बन रही है, लिहाजा खुदा ऐसे उमूर मराहिल और मुकदमात अंजाम देगा कि तमाम आइम्मा के लिए, जैसे मैंने अभी जिक्र किया ये तहारत की जो गवाही है, इस्मत की जो गवाही अल्लाह ताला दे रहा है, तो तमाम आइम्मा के लिए। तो इस विलायत को अब यहाँ पे खुदावंद आलम ने कहा कि ये विलायत है और तीनों विलायतों को एक साथ जमा किया है, तो मैं सोचता रही कि इस तीनों विलायतों को कैसे बयान किया जाए, तो यहाँ पे थोड़ी सी बेदार समातों का तालिब रहूँगा। एक बच्चा मेरे पास तहरीर लिख कर लाए, बोला नहीं ये दरख्वास्त लिखी है आपके लिए। अच्छा बेटा किस चीज़ से लिखी है, बोला ना कलम से लिखी है। कतब तो बिल कलम है, मैंने कलम के ज़रिए से ये तहरीर लिखी है। बेटा कलम के कौन से हिस्से से लिखी है, कलम से लिखी है आपने, تو قلم کے کون سے حصے سے لکھی ہے؟ بیٹا قلم کے تین حصے ہوتے ہیں، ایک اس کا بدن ہوتا ہے، ایک اس کی نوک ہوتی ہے، ایک اس میں جوہر ہوتا ہے، جوہر یعنی وہ روشنائی یا ریفل یا سیاہی، جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں اپنی زبان میں، اس کو علمی زبان میں جوہر کہا جاتا ہے، آج کل کی لینگویج میں ریفل کہا جاتا ہے، جو پلاسٹک کی ایک اندر چیز ہوتی ہے جس میں وہ جوہر موجود ہوتا ہے، رنگ موجود ہوتا ہے جسے لکھا جاتا ہے. اب سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تقریب ذہنی کے لیے ہے صرف، تاکہ بات جو ہے وہ پہنچ جائے. اور ایک اس کی نوک ہوتی ہے. بیٹا کس چیز سے لکھا ہے؟ مولانا لکھا تو نوک سے ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ قلم نے لکھا ہے. کبھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ میں نے قلم کی نوک سے لکھا ہے. بھائی قلم کی نوک نے ہی لکھا ہے، قلم کا بدن نہیں لکھتا. تو وہ جو قلم کا بدن نہیں لکھے گی، اس کی جو باڈی ہے قلم کی وہ نہیں لکھے گی، نوک لکھتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ قلم نے لکھا ہے. لکھتا کون ہے؟ نوک. کہا جاتا ہے قلم نے لکھا ہے. توجہ رکھے گا، یہ قلم جس کے تین حصے ہیں، جوہر، بدن اور نوک، اگر بدن اور نوک موجود ہو اور جوہر موجود نہ ہو، قلم لکھے گا نہیں لکھے گا. اچھا جوہر اور بدن موجود ہو، قلم لکھے گا نہیں لکھے گا. اگر بدن موجود نہ ہو جو اس جوہر کو اپنے وجود میں جگہ دے سکے، سنبھال سکے، سہارا بن سکے، قلم نہیں لکھے گا. توجہ رکھے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جوہر جو در حقیقت لکھتا ہے، جس کی وجہ سے یہ تحریر لکھی جاتی ہے، حکم صادر ہوتا ہے، اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی در حقیقت اس جوہر کو ایک بدن کی ضرورت ہے جو بدن اس کو ڈھانپ لے، اس کو اپنے اندر سمو لے، اور ایک نوک ہے جو بدن قلم سے جڑ جاتی ہے، لکھتی نوک ہے، کہا جاتا ہے قلم نے لکھا ہے، قلم نے لکھا ہے. پر تینوں چیز سمجھ میں، ایک بدن، ایک نوک، ایک قلم. ایک بدن، ایک نوک اور ایک جوہر، تینیں اگر تینوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیجیے، قلم نہیں لکھے گا. تو ایک بدن ہوتا ہے جو جوہر کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، سہارا بن جاتا ہے تاکہ لکھنے میں مدد ہو. اور اگر یہ دونوں ہو اور نوک موجود نہ ہو، تو پھر نوک آخر میں لگتی ہے، آخر میں آتی ہے. قلم جھکتا ہے تو لکھتا ہے، قلم جھکتا ہے تو لکھتا ہے. بس یہی ولایت ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. آپ کی میدار سماعتوں کے لیے جملہ دے رہا ہوں، اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت، علی کی ولایت. بھائی کیسے سمجھ میں آئے؟ قلم کی مثال سے ان تینوں ولایتوں کو سمجھا جا سکتا ہے. یہ جو قلم کا بدن ہے، یہ ولایت رسول ہے. اس کے اندر جو جوہر کی حقیقت ہے وہ ولایت اللہ ہے، اور جو اس کی نوک ہے وہ ولایت علی ہے. اس ولایت رسول نے ولایت اللہ کو اپنے اندر سمو کر، علی کی نوک کے ذریعے سے اپنے آپ کو متصل کر کے کائنات کی تقدیر کو لکھ دیا ہے. اگر ولایت رسول ہو، ولایت علی ہو، ولایت اللہ ہو، ولایت اللہ نہ ہو، اصل ولایت رسول کا معنی ہی پورا نہیں ہوگا. ولایت رسول ہے اسی لیے کہ یہ ولایت اللہ کا در حقیقت اظہار ہے اس عالم تکوین میں، تکوین میں بھی اور تشریح میں بھی، دونوں جگہ. اور پھر ولایت علی در حقیقت جو جڑی ہوئی ہے رسالت کے ساتھ، لکھتی در حقیقت کون ہے؟ ولایت علی لکھتی ہے. بھائی قلم جھکے گا تو لکھے گا، قلم جھکے گا تو لکھے گا. کبھی قلم ہوا میں نہیں لکھتا، قلم جیسے بھی ہوگا آپ اسے جھکائیں گے تو لکھے گا. علی کی ولایت چونکہ سب سے آخر میں آئی ہے تو وہی لکھے گی. لیکن کہا کیا جائے گا؟
کہ قلم نے لکھا ہے اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت، علی کی ولایت، جب یہ تینوں جمع ہو جاتی ہیں تو کائنات کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے۔ مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد پر۔ تو یہ ولایت اللہ ہے، یہ ولایت رسول ہے، اور یہ ولایت علی ہے۔ اور یہ کسی مولوی مولا شاعر ذاکر کے جملے نہیں ہیں کہ ولایت علی لکھ دیا ہے۔ زیارت جامع کبیر اٹھا کے پڑھی، یہ ہاں ائمہ کے وہ تکوینی فضائل کہ جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، وہ اختیارات جو خداوند عالم نے ائمہ کو عطا کیے ہیں۔ کل جیسے عرض کیا تھا دو تین واقعات ائمہ کے میں نے آخر میں ذکر کیے تھے، اور فوراً ائمہ ہاتھ اٹھا کے خدا کی طرف جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کے خدا سے متصل کرتے تھے، ہمیں خدا مت کہنا، ہمیں امام ہی سمجھنا، ہم ہیں، خدا خدا ہے۔ تو فوراً ائمہ جو کیا کرتے، تو خداوند عالم نے یہ اختیارات ائمہ کو دیے، یہ ولایت دی ہے، تکوینی بھی تشریح لہتے ہیں۔ اور اب اللہ نے کہا آیت کے اگلے حصے میں، بھائی اعلان ہو گیا اللہ ولی، رسول ولی، اور وہ صاحبان ایمان ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہے ہیں اور نماز قائم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، موضوع کیا ہے ہمارا؟ راہ ولایت اور کامیابی، ہمیں اس راہ ولایت پہ چلنا ہے، سوار ہونا ہے سفینے میں۔ مثل اہل بیت کا سفینۃ نوح، اہل بیت کی مثال سفینۃ نوح کی سی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ امام نے زیارت جامع کبیرہ میں فرمایا ہے بِكُمْ بَدَأَ اللَّهَ وَبِكُمْ يَخْتِمْ، اللہ نظام کائنات کو آپ کے ذریعے سے شروع کرتا ہے، آپ کے ذریعے سے ختم کرتا ہے۔ یہ ہے ولایت ائمہ۔ اب ظاہری بات ہے کہ بہت سے علمی مسائل ہوتے ہیں، فلسفی مسائل ہوتے ہیں، دقیق مسائل ہوتے ہیں، اس سب کو یہاں بیان کرو تو آپ کی بوریت کا سبب بنے گا اور پھر مجلس متحمل نہیں ہو پاتی ایسی خشک اور علمی بحثوں کی، لہذا ہم ان کو یہاں پہ ذکر نہیں کرتے۔ لیکن واقعاً اس ولایت تکوینی کو، تشریح کو سمجھنا بہت لازمی ہے، بہت لازمی ہے۔ یعنی جتنے بھی مسائل میں دیکھ رہا ہوں اس وقت تشیعوں میں، خواہ وہ تفویض کا مسئلہ ہو، خواہ وہ کسی اور صورت کا مسئلہ ہو، یا مثال کے طور پر ائمہ کے اختیارات کا مسئلہ ہو، یہ سب مخلوط کر دینا ہے ولایت تکوینی کو، ولایت تشریح کو، اور دونوں کے فیض الگ ہیں۔ جب فیض الگ ہیں دونوں کے مسائل الگ ہیں، جب دونوں کے مسائل الگ ہیں تو دونوں کی ضروریات الگ ہیں۔ وہ ولایت جو عالم تکوین میں ہے کچھ اور ہے، حقیقت اس کی کچھ اور ہے، دنیا میں آئے گی تو ایک نئی شکل میں، نئے انداز سے ہمارے سامنے آئے گی، پھر اس کی اطاعت ہم پہ فرض ہوگی۔ ائمہ کی حقیقت نورانیت عالم تکوین میں دنیا سے پہلے ہمارے لیے حجت نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، وہاں عمل نہیں ہے، وہاں حلال حرام نہیں ہیں، وہاں مکروہ مباح نہیں ہیں، لیکن اس دنیا میں آنے کے بعد حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، مکروہ بھی، مباح بھی ہے، اور پھر ائمہ کی اطاعت ہم پہ لازم و فرض ہو جاتی ہے۔ اس لیے عرض کروں، بار بار اس کی تکرار کر رہا ہوں کہ ان ولایتوں میں تفریق ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے تاکہ یہ سارے مسائل حل ہو سکے۔ مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد۔ اب اللہ نے کہا کہ یہ نظام ولایت ہے، اب خدا نے کہا کہ کیسے کامیاب ہو، کامیابی کیسے ملے اس راہ ولایت۔ مثل اہل بیت کا سفینۃ نوح، میں اہل بیت کی مثال سفینۃ نوح کی سی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو سوار نہیں ہوا وہ ہلاک ہو، گمراہ ہو گیا۔ اب اگر کوئی بس آئے، کوئی سفینہ آئے، کوئی وسیلہ آئے جو آپ کو کسی منزل تک پہنچائے، اب آپ دیکھیں سبحان اللہ کتنا خوبصورت سفینہ ہے، کتنا خوبصورت وسیلہ ہے، کیا کہنے بنانے والے کے جی، کتنی آرام دہ سیٹیں ہیں، لاکھ گن گاتے رہیں سفینہ آگے نکل جائے، آپ اس کے میں سوار نہ ہوں، اس کے ساتھ سفر نہ کریں، کیا آپ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں؟ سوار ہونا ضروری ہے، اتصال ضروری ہے۔ فزکس کا ایک لاء ہے، ریفرنس کا، فریم آف ریفرنس۔ اب جو بچے فزکس پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے، جب میں نے بی ایس سی کیا تھا جب سے مجھے یاد ہے، اپنے فریم آف ریفرنس کو مشین کے فریم آف ریفرنس سے
मैच करना ज़रूरी है, तब जाके आप मोशन और हरकत में आएंगे। एक बस है, उसका एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, आप हैं, आपका एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो आप हालत हरकत में आ जाएंगे। तो वो जो आसान ज़बान में अर्ज़ करूँ, अब ये तो इल्मी मिसाल है ना, हर कोई तो फिज़िक्स नहीं पढ़ा हुआ। अहले बैत हैं वो सफीना है जिसने हरकत करना है और हरकत करके आगे बढ़ जाना है, ताकि जो उसमें सवार हो गया उसे साहिल पर पहुंचा दे। ये सफीने का रेफरेंस है कि उसने हरकत करनी है, वो आएगा, सवार कराएगा, रुकेगा, इंतज़ार करेगा, आ जाओ, निदा दे देगा, सवार हो जाओगे तो निजात याफ्ता हो जाओगे, मंजिल पे पहुंच जाओगे। एक आपका रेफरेंस है, आप सफीने के बाहर खड़े हैं, अगर आपका रेफरेंस सफीने के रेफरेंस से मैच न करे, यानी आप सवार ना हों, बाहर बाहर रहें, खूब चूमें, खूब सलाम करें, खूब दाद दें, खूब हवा करें, सवार ना हो, मंजिल तक पहुंच सकेंगे? कभी नहीं। बहुत ही सादी सी मिसाल है। अब सवार होने से मरत क्या है? सादी सी मिसाल नौजवान बच्चों के लिए अर्ज करूं, आप बीमार हो जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर साहब बीमार हूं, अच्छा जनाब आपका मुआयना किया और आपको नुस्खा लिख के दे दिया, अब आप घर आएँ, अस्सलामुअलैकुम या डॉक्टर साहब, जुग जुग जी हैं आपके अब्बा जी, आपके अम्मा जी, जिन्होंने आपको डॉक्टर बनाया, क्या कहने, आपने तो MBBS जो है वो लंदन से किया था, आपने फ़लाँ डिग्री फ़लाँ से ली थी, क्या कहने, आपके क्लिनिक के AC लगा हुआ है, नौकर चाकर हैं, शरबत भी दिया जाता है, आराम और आसाइश का ख्याल भी रखा जाता है, अब आप गुण गा रहे हैं डॉक्टर के, आप क्यों गए थे? मैं बीमार हूँ, मेरा इलाज कर दें, मुझे सही कर दें, मेरा हाथ थाम लें, मैं ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाऊँ, ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो, ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होने लगूँ। अब आप क्या करें, डॉक्टर की तारीफ किए जा रहे हैं, डॉक्टर साहब सुभानअल्लाह जुग जुग जी अल्लाह सलामत रखे, ज़िंदा रखे, सलामत रखे, ज़िंदा रखे, आप सेहतमंद हो जाएंगे? नहीं होंगे। रोज़ाना उसको एक फ्रेम करा के लगा लें, नुस्खे को बड़ा ही कॉपी करा के, इलाज करा के लगा रहा, खूब उसको चूमें, सेहतमंद हो जाएंगे? नहीं होंगे। एक काम और करें, उस नुस्खे को धोना शुरू कर दें और धो धो के पीना शुरू कर दें। भाई आखिरी काम यही होगा ना, भाई जो नुस्खा दिया है उसको धो के पीना शुरू कर दें, सेहतमंद होंगे? नहीं होंगे, बल्कि ऐन मुमकिन है कि आपकी बीमारी में इजाफा हो जाए, आफाक के बजाय ये बीमारी की जड़ें मजबूत हो जाएं। तो डॉक्टर के सफीने में सवार होने से क्या मतलब, जो डॉक्टर कह रहा है, तबीब कह रहा है, उसके कहने के मुताबिक अमल करना है, उसकी तारीफ करने से मसला हल होने वाला नहीं है, उसको दुआएं देने से मसला हल होने वाला नहीं है, क्योंकि आप क्यों गए थे, मैं बीमार हूं, मैं मरीज हूं, मुझे आरजा लाहक हो गया है, मुझे सेहत दे दो, मुझे ज़िंदगी गुजारने के काबिल बना दो। भाई हम यही तो चाहते हैं ना अहले बैत से, कि हम ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाएं, मौला तेरी खिदमत में आ जाएं, तेरे नौकर बन जाएं, तेरे हुबदार बन जाएं, तेरे ताबेदार बन जाएं, तेरे खिदमत गुजार बन जाएं। तो खिदमत गुजारी की शर्त क्या है? मुत्तसिल होना है, सफीने में सवार होना है। जो खिदमत गुजारी का जज्बा रखता होगा, लाजिम है कि हुसैन के सफीने में सवार हो जाए। सवार नहीं होगा तो खिदमत गुजारी नहीं कर सकता, सफीना आगे बढ़ जाए। मैं लाख सलाम करूँ इमाम हुसैन पर, मौला हुसैन सलाम हो आप पर, मकसद पूरा नहीं होगा। तो सफीने के साथ हरकत करनी है। उमैय तवल्लल्लाह, अब यहां पर खुदा ने कामयाबी का रास्ता बताया। कामयाबी चाहते हो राह विलायत से, अल्लाह वली, रसूल वली और अली वली हैं, तो अगर कामयाबी चाहते हो, आयत की अगली आयत जो है वो बता रही है उमैय तवल्लल्लाह। बस यहां पे गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, कल इंशाल्लाह इस जो तरीका बताया गया है विलायत पजीरी का, इस पर मैं गुफ्तगू करूंगा। मिलकर दुरूद भेजिए अजमत मोहम्मद व आलम। एक और दुरूद भेजिए अजमत मोहम्मद व आलम। उमैय तवल्लल्लाह, जो विलायत को कबूल कर ले, वह रसूल हूँ, اس کی رسول کی ولایت کو قبول کر لے. قبول کرنا ہے. اب تولا انشاءاللہ دو تین جملے میں عرض کروں گا. والذین آمنوا, اور ایمان لانے والوں کی ولایت کو قبول کر لے. اب خدا نے کیا نتیجہ کیا دیا ہے, اللہ رسول اور صاحبان ایمان کی ولایت کو قبول کرے گا. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, اللہ کا گروہی غالب رہنے والا ہے. توجہ رکھے گا, یعنی اللہ کا گروہ در حقیقت تین ولایتوں سے بنتا ہے, جس میں اللہ کی ولایت بھی ہوتی ہے, رسول کی ولایت بھی ہوتی ہے, اور آئمہ طاہرین علیہ السلام کی ولایت بھی ہوتی ہے. یہ تینوں ولایتیں جہاں جمع ہو جائیں اسے حزب اللہ کہا جاتا ہے. اور حزب اللہ کبھی شکست کھانے والا نہیں ہے, وہ ہمیشہ در حقیقت فتح مند, ظفر اور کامران رہے گا. مل کے درود بجزمت محمد و آل محمد. فا, اب آیت کیا ہے, فَإِنَّ اللَّهَ, فا کہتے ہیں پس, جیسے میں کہوں ایسا ہوا ایسا ہوا, پس اب نتیجہ یہ نکلتا ہے تمام گفتگو کا. یہاں پر بھی کیا کہہ رہا ہے اللہ, فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ, بے شک پس اللہ کا گروہی, هُمُ الْغَالِبُونَ, وہی غالب رہنے والا ہے, کوئی اور غالب نہیں آنے والا اس دنیا میں جو اللہ کی رسول کی اور صاحبان ولایت کی ولایت کو قبول کرے. تولا کیا ہے, وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ, تولا در حقیقت تولوی تھا, تولوی, جی تولا کیا تھا, تولوی تھا. تولوی جیسے تکبر, جو تکبر کا وزن ہے وہی تولوی کا وزن ہے, لیکن چونکہ پڑھنے میں سخت ہوتا ہے اسے تولا کہا جاتا ہے. تبرہ بھی اسی طریقے سے ہے, صرف اس کو تھوڑا سا کھول کر کل انشاءاللہ اس کی تفصیل میں عرض کروں گا. ہم جیسے میں نے کہا تھا ہم اہل تشیع نہیں ہیں, ہم اہل تشیع ہیں. جیسے بہت آسان زبان میں کہوں تکبیر, یعنی کسی کی بڑائی کو بیان کرنا, عرفاً کیا سمجھا جاتا ہے خدا کی تک, جب ہم کہتے نعرہ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ کی بڑائی بیان کرنے کو تکبیر کہا جاتا ہے. تکبر کیا ہے, انسان خود اس بڑائی کی چادر کو اپنے سے مخصوص کر لے, جناب میں بڑا ہوں. تکبیر کسی کی بڑائی کو عظمت کو بیان کرنا, تکبر اس تکبر اس کبر ردا کے, یعنی اس عظمت کو اپنے سے مخصوص کر لینا, میں بڑا ہوں. جس کو شاعر نے کہا میں بڑا اہم تھا مجھ کو یہ وہم تھا, ہر کوئی سمجھ رہا میں بڑا اہم انسان ہوں, مرنے کے بعد پتہ لگا نہیں یہ سب وہم تھا, خواب تھا, خیال تھا, سراب تھا, میں اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا. جو تکبر کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے, وہ وہم کر رہا ہوتا میں کچھ ہوں, لیکن در حقیقت کچھ نہیں ہوتا. تکبیر بڑائی بیان کرنا, تکبر کیا ہے اس حالت کو اختیار کرنا. تشیع کیا ہے, علی کی صفات کو اختیار کرنے کا نام تشیع ہے, علی کے کردار میں ڈھل جانے کا نام تشیع ہے. تولا کیا ہے, تولا ولایت پذیری کا نام ہے, ولایت کو قبول کر لینا, فکر سے بھی, عقیدے سے بھی, ایمان سے بھی, اور عمل کی دنیا میں بھی. جو تمہارا وجود ہے پورا کا پورا وہ سب ولایت کو قبول کر لے. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا مطلب یہی ہے کہ علی کی ولایت اب تمہارے اوپر سایہ فگن رہے گی, تم علی کی ولایت میں ڈھل جاؤ. یہ ہے تولا, جسے خدا نے کہا کہ کامیابی چاہتے ہو تو اپنے آپ کو ڈھال لو, ان کا رنگ اختیار کر لو. کل انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی. مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد. یہ ولایت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اور آئمہ طاہرین اس ولایت رکھنے کے باوجود آئمہ کو اختیار نہیں تھا کہ اپنی روحانی طاقت, تکوینی ولایت اور حق کے تصرف در کائنات کو اپنی نجی زندگی میں استعمال کریں. کہیں پر بھی آئمہ نے اس طاقت کو اپنی ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا, اگر کہیں کیا ہے تو وہ دین کی سربلندی کے لیے کیا ہے, یا شکوک و شبہات کے رفع کے لیے کیا. یہی وجہ ہے کہ آئمہ تمام تر اختیار رکھنے کے باوجود مظلوم رہے, مظلوم رہے. جو چاہتے تھے کر سکتے تھے, خدا ان کی مرضی کو خرید لیتا ہے. اللہ در حقیقت اپنی رضا ان کو دے دیتا ہے. ولایت تکوینی کیا ہے, جو چاہے کر سکے, لیکن اس کے باوجود در حقیقت نہیں کر سکے. اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کی عظمت اور ان کے مصائب کی اہمیت و حساسیت یہیں سے واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو بی بی نے کہا ہے کہ مجھ پر وہ مصیبتیں پڑیں کہ جو دن پہ پڑتی تو اس سے ہر رات میں تبدیل ہو جاتی، یہ تکوینی لحاظ سے بی بی نے کہا ہے۔ اگر کوئی تکوینی ولایت کی نظر سے ان مصائب کو دیکھے گا تو اسے زہرا کے شب و روز در حقیقت کچھ اور نظر آئیں گے، وہاں دن نظر نہیں آئے گا، وہاں تاریکی نظر آئے گی۔ تاریکی کب ہوتی ہے؟ جب نور نہ ہو، توجہ رکھے گا، جہاں نور نہ ہو۔ ایک تو جملے میں بی بی کے مصائب سے پہلے بی بی کا یہ جملہ جو ہے کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالی، بابا وہ مصیبتیں جو مجھ سے پڑی ہیں وہ اگر روز روشن میں پڑتی سیاہ رات میں تبدیل، بی بی پہ جلتا وہ دروازہ گرا مثلا، بی بی ہاتھ اٹھائے، بی بی کا محسن شہید ہوا، اور دوسرے مصائب، کیا صرف ظاہری صورت کے یہ مصائب تھے؟ توجہ رکھیے گا کہ جو در حقیقت جن کو سیارات میں تبدیل کرنے کا سبب بن رہے تھے، ہرگز نہیں۔ ان مصائب کے پیچھے جو تکوین تھی، جو حقیقت تھی، جو ولایت تھی، جو نورانیت تھی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے بی بی نے کہا کہ بابا ہماری ولایت کو، ہماری حقیقت کو جس طریقے سے امت نے پامال کیا ہے، اگر دن سے رات میں تبدیل ہو جائے تو کوئی جائے تعجب نہیں ہے۔ وہ در کہ جہاں پر رحمت للعالمین چھ ماہ تک آ کے یہ کہیں آئے تطہیر کے بعد السلام علیک یا اہل بیت النبوت و مادن الرسالہ، جناب زہرہ کے گھر کے دو دروازے ہیں، ایک مسجد میں کھلتا ہے، ایک مسجد کے باہر کھلتا ہے۔ رسول اللہ اس دروازے پہ آ کے سلام نہیں کرتے کہ جو مسجد میں کھلتا تھا، رسول گلی میں تشریف لے جاتے، مسجد سے باہر چلے جاتے، در زہرا پر آتے اور انگلی کے اشارے سے کہتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ عمان کوئی اور بھی دروازے تھے جو مسجد میں کھلتے تھے، کہنے والے کہتے تھے کہ بھائی یہ تو دروازوں پہ سلام کیا تھا، نہیں، یہ در زہرا کا شرف ہے کہ رسول باہر آتا ہے اور باہر آنے کے بعد در زہرا پہ سلام کرتا ہے۔ وہ در جس پر رحمت للعالمین سلام کرے، اس در کو جلایا جائے۔ بی بی کہتی ہے اگر دن سے رات میں تبدیل ہو جائے تعجب نہ کرنا۔ اللہ اکبر، چار پانچ جملے لکھے گئے ہیں بی بی کے لیے مصائب کے، یہ ایام ایام مصیبت زہرا ہیں، مصائب زہرا ہے۔ رسول کی آنکھیں بند ہوئیں اور بی بی پہ ظلم کے آغاز ہو گیا۔ میں کہوں کہ کربلا 61 ہجری میں نہیں بنی، کربلا کا آغاز اس وقت سے ہو گیا کہ جب سے رسول نے آنکھیں بند کی ہیں۔ لحمہم لحمی و دمہم دمی، اہل بیت کا خون میرا خون، اہل بیت کا گوشت میرا گوشت، یحزنونی ما یحزنہم، جو ان کو اذیت دے گا وہ مجھے اذیت دے گا، جو ان کو رلائے گا وہ مجھے رلائے گا۔ بس عزاداروں، زہرا پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ گویا رسول پہ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، علامہ مجلس نے لکھا ہے، چار پانچ جملے لکھے گئے ہیں، مؤصبت الراس ناہلت جس میں باقیت العین منہدت الرکن، باقیت العین مسلسل گریا ہے رسول کے بعد بی بی کا، مسلسل گریا ہے کہ بی بی کا گریا ظالموں کے چہرے پہ پڑے ہوئی نقاب کو الٹ رہا تھا، لوگ پریشان تھے۔ اللہ اکبر، اور کچھ لوگوں نے بیان کیا ہے جب بی بی روتی تھی تو اجنہ بھی بی بی کے ساتھ گریا کرتے تھے، مدینہ پریشان تھا، مسلسل گریا ہے۔ اللہ اکبر، اور اس کا معصبت الراس ہے، بی بی کے سر پر ایک دوپٹہ بندھا ہوا تھا، سر میں شدید درد تھا۔ اللہ اکبر، عزاداروں یہ ربیع الاول کے ایام ہیں کہ جب بی بی پہ ظلم کیا ہے۔ علامہ مجلس نے ایک روایت نقل کی ہے کہ بی بی کے سر پر یہ دوپٹہ کس چیز کا بندھا ہوا تھا، ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے بی بی اتنا گریا کرتی تھی فراق پدر میں کہ علی کے گلے میں رسی باندھی گئی ہے، علی کے چیز، علی کا حق نہیں لیا،
بیوی گھر سے باہر نہیں جا رہی ہیں لیکن بیوی کو معلوم ہے کہ شوہر پہ کیا گزر رہی ہے. ایک دفعہ مولا کائنات آتے ہیں تو دلجوئی کے لیے بیوی کیا کہتے ہیں, یا علی میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. علی تنا تھے نا, مظلوم تھے, دل جو ہی دیکھے بیوی کیسے کر رہی ہے. اے علی میں گھر میں ہوں لیکن مجھے پتہ ہے آپ پہ کیا گزر رہی ہے, آپ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے, میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, زہرا کاش ایسا ہوتا, میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے. اللہ اکبر, یہ ہے زن و شوہر کا قریبی رشتہ. ایک وجہ جو بی بی کے سر پر دوپٹہ باندھنے کی, پٹی باندھنے کی نقل کی گئی ہے, جب مولا کو لے جا رہے تھے بی بی در و دیوار کے درمیان زخمی ہو چکی ہے, محسن شہید ہو چکا ہے, ایک ہاتھ سے چادر تھامی ہوئی ہے, ایک ہاتھ سے دروازے کو روک رہی ہے. اللہ اکبر, اسی عالم میں جب مولا کے گلے میں امامے کا پھندہ ڈال کر لے جایا جا رہا تھا, اسی عالم میں بی بی باہر نکلی ہے, علی کی کمر میں جو پٹکا پڑا تھا اسے تھام لیا, ابو الحسن کو نہ جانے دوں گی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, فاتح خیبر تم نے یہ کیسے برداشت کیا؟ ارے لئی کا ہاتھ بلند ہوا زہرا کے اوپر, ارے زہرا کا گوشوارہ زہرا کے گوش میں ٹوٹ گیا. اللہ اکبر, بی بی جب تک زندہ رہی سر درد میں مبتلا رہی. اجرکم علی اللہ محسبۃ الراس ناحلۃ الجسم, جسم بی بی کا بھلا جا رہا ہے, ضعیف و لاغر و نحیف ہو گئی ہے. 18-19 سال کی جوان سال شہزادی کیا عالم آ گیا ہے. ارے کمر خمیدہ عصا کے ذریعے سے چلا کرتی ہے. اللہ اکبر, عصا کا سہارا لے کر کمر خمیدہ حضر حسین کے ساتھ جنت البقیع جا کے گریا کرتی ہے. منحدت الرخ نے یہ قیامت کو جملہ ہے, در و دیوار کے درمیان بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی, پہلو زخمی ہو گیا تھا. عزدارو, زن و شوہر کا رابطہ ایسا ہوتا ہے کوئی بات چھپائے نہیں چھپتی. پہلی بات تو یہ, زوجہ چھپانا بھی چاہے نہیں چھپا سکتی, شوہر چھپانا چاہے نہیں چھپا سکتا. زن و شوہر کا رابطہ ایسا ہوتا ہے, 75 یا 95 دن بی بی اس دنیا میں رہی ہیں, توجہ رکھے گا کیا عظمت ہے بی بی کی. اپنے غموں کو علی پہ ظاہر نہیں ہونے دیا, علی بہت غمگین ہے, علی بہت مظلوم ہے, علی بہت بیچارہ, میں اپنے غموں کو علی پہ ظاہر نہ ہونے دوں گی. اے بی بی اتنی مظلومیت پہ ہمارا سلام. ایک ہمارے استاد سے کہہ رہے تھے, میں جب جناب زہرا کے مصائب پڑھ رہا تھا, مصائب پڑھ چکا, ایک شخص تھا جس کا گریہ نہیں رک رہا تھا, جب مجلس تمام ہو گئی وہ گریہ کرتا رہا. میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا بتا تیرے اس گریے شدید گریے کا سبب کیا ہے. اس نے کہا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں, مجھے معلوم ہے انسانی بدن میں جتنی بھی ہڈیاں ہوتی ہیں وہ جڑ جاتی ہیں, لیکن اگر کسی کی پسلی ٹوٹ جائے. کسی کی پسلی ٹوٹ جائے, مجھے لگ رہا ہے ایام فاطمیہ آ گئے. ہاں یا رسول اللہ, آپ کے بعد ایام فاطمیہ شروع ہو گئے. انسان سانس لیتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے, انسان سانس خارج کرتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. اب عزدارو ذرا یہ سوچو, ہر سانس لینے پر اور سانس خارج کرنے پر پسلیاں ٹوٹے ہوئے انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. زہرا نے 75 یا 95 دن کیسے گزارے. ہاں یہ غم علی کو کب پتا چلا, کب اس سے پردہ اٹھا. علی تو بچوں کو کہہ رہے تھے بچوں بلند آواز سے گریا نہ کرو, بچے بلند آواز سے رونا چاہتے ہیں. علامہ مجلسی نے لکھا ہے بعض اوقات علی بچوں کے منہ میں کپڑا رکھ دیتے تاکہ آواز بلند نہ ہو. بچوں چاہتے ہو تمہاری ماں کی وصیت پوری ہو, بلند آواز سے گریا نہ کرنا. بچے مجبور ہو کے گھٹی گھٹی آواز سے گریہ کر رہے تھے، مگر ایک دفعہ کیا ہوا، علی غسل دے رہے تھے، غسل دے 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 دے، ضرب عام رکھا، سر دیوار پر رکھا، بلند آواز سے کہا ہائے زہرا۔ اسما کہتی ہے مولا علی آپ ہمیں وصیت کر رہے ہیں ہم اونچی آواز سے نہ روئیں اور خدا بلند آواز سے گریہ کر رہے ہیں۔ کہا کہ اسما ارے بات ہی ایسی ہے، ارے فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پتلیاں، ارے فاطمہ نے یہ زخم